ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان پھر اے یہودی لوگ تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے ہو اور تم اپنوں میں سے ایک فریق کو اپنے وطن سے جلا وطن کرتے ہو اور تم آپس کے اندر امداد کرتے ہو ان کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف امداد کرتے ہو تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم اپنوں کے خلاف گناہ کر کے اور حد سے زیادتی کر کے ایک تیسری خرابی بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کی گئی دو تو ہو گئی قتل اور جو ہے جلا وطنی اب تیسری امداد کرنا دوسروں کی گناہ اور عدوان کے کاموں کے اوپر اس میں سے مراد لیا گیا ہے حقوق اللہ کو کہ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں تعاون کرتے ہو اور عدوان سے مراد لیا گیا ہے حقوق العباد کو کہ بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تو اسم میں آ گیا حقوق اللہ عدوان کے اندر آ گیا حقوق العباد اس لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کا ترجمہ معصیت سے کیا ہے نافرمانی عدوان اس کا ترجمہ ظلم سے کیا ہے چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ فرماتے ہیں کہ تا کا ضمیر ادغام ہوا ہے تَظَاهَرُونَ تَتَظَاهَرُونَ اور ایک قرات تشدید کے بغیر کی ہے اس صورت کے اندر جو ہے اس کو حذف کر کے تظاہرون اور تظاہرون اسم الماسیت عدوان الظلم وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى ایک قرآت کے اندر ہے اسرا اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر کے آوے تفادوہم تفدوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیا کرتے ہو بس تورات کے احکام جو حقوق العباد کے متعلق تھے ان میں سے ایک ہی حکم کے اوپر بنی اسرائیل کا عمل تھا اور وہ ہیں تفادوہم تفادوہم کا مطلب کیا اوس اور خزرج کی جنگ ہوئی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہود بھی مدد کرنے گئے بنو قینقاع کے یہود بھی مدد کرنے کے لیے آ گئے اس جنگ کے درمیان کے اندر قریظہ کا کوئی یہودی قیدی پکڑا جائے بنو نذیر کا کوئی یہودی قیدی پکڑا جائے بنو قینقاع کا کوئی یہودی قیدی پکڑا جائے تو جب یہ قیدی پکڑے جاتے ہیں تو تمام یہودی متفق ہو کر کے چندہ کر کے اس کا فدیہ اور جرمانہ بھر کے اس کو چھڑا لیتے ہیں فدیہ اور جرمانہ چکانے وقت پر خاندانی فرق باقی نہیں رہتا کوئی بھی قیدی ہو بنو نذیر کا ہو تو بھی قریظہ اور قینقاع والے بنو نذیر کا تعاون کریں گے قریظہ کا قیدی ہو تو بنو نذیر والے اور قینوقہ والے قریظہ والوں کا تعاون کریں گے. تو جب قیدیوں کی رہائی کرانی ہو تو سب لوگ مذہبی اعتبار سے ایک ہو جاتے ہو اور متحد ہو کر کے جرمانہ بھر کر کے ان کی رہائی کرا لیتے ہو. اور دوسرے احکام قتل ہے, جلا وطنی ہے, معصیت اور جو ہے ظلم میں عدم تعاون ہے, اس میں تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کرتے اور جو ہے تم شریعت کے اور تورات کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے, ایسی کیسی تمہاری جو ہے بری عادت ہے. تفادوہم تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ, تم رہائی کروا دیتے ہو, چھڑوا لیتے ہو قید سے مالی جرمانہ بھر کر یا کسی اور شکل میں. مالی جرمانہ بھرنا ہو تو مالی جرمانہ بھر دیتے ہو, کوئی اور شکل ہو قیدیوں کا تبادلہ قیدیوں سے کرنا ہو تو اس طرح بھی تم رہائی کروا لیتے ہو. وَهُوَ مِمَّا عَهِدَ إِلَيْهِمْ, قیدیوں کی رہائی کرانا یہ بھی ان سے معاہدہ لیا گیا تھا, اسی کی ایک دفعہ ہے کہ یہ بھی تم کو کام کرنا چاہیے تھا اور وہ کام تم کرتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, حالانکہ جلا وطن کرنا تمہارے لیے حرام تھا, یعنی جلا وطن بھی شریعت کے قانون سے حرام دی, لیکن تم جلا وطن تو کرتے ہو, اس میں تو شریعت کا عمل تم لوگ جو ہے پسے پشت ڈال لیتے ہو. وَهُوَ أَيْ الشَّان, یعنی ہوا ضمیر شان ہے, جملے سے پہلے جو ضمیر ہے وہ اگر مذکر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور جملے سے پہلے آنے والی ضمیر اگر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے. تو وہ ہوا, حالانکہ جلا وطنی بھی حرام ہے, اخراجہم اپنے بھائیوں کی, کہ دوسرے یہودیوں کو جلا وطن کرنا تمہارے لیے حرام تھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ قتل بھی تو کرتے تھے, حالانکہ قتل کی حرمت اس آیت میں بیان نہیں کی گئی, بس اتنا کہا گیا کہ وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم, اور اوپر یہ کہا گیا تھا کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. تو تقتلون تو پہلے نمبر پر تھا, اس کو ذکر ہی نہیں کیا, اور دوسرے نمبر کے اوپر تھا فریقم منکم من دیارہم, اس کا تذکرہ آ گیا, حرمت کو بیان کرنے میں ایسا کیسا ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے حل کے طور پر یہ دیا ہے کہ جلا وطنی یہ ادنا جرم ہے قتل کے مقابلے میں. دو جرائم کا وہ لوگ بڑا ارتکاب کرتے تھے, ایک اپنے مذہب کے بھائیوں کو جلا وطن کرنا, نکالنے دینا, نکلنے پر مجبور کرنا, اور دوسرا قتل کرنا. تو قتل کے مقابلے میں جلا وطنی ہلکا عمل ہے اور قتل بڑا بھاری عمل ہے, تو ہلکے عمل کی حرمت بیان کی گئی تاکہ اس کے ذریعے خود بخود بڑے عمل کی حرمت نکل جائے, کہ جب اخراج اور جلا وطنی حرام ہے تو قتل کرنا تو شریع اعتبار سے بدرج اولا حرام قرار پائے گا, اس طرح وہ ضمناً شامل ہو جائے گا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, اس کا تعلق وَتُخْرِجُونَ سے ہو رہا ہے, کہ اوپر جو کہا گیا تھا کہ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ. وَالْجُمْلَتُ, جملتن سے مراد ہے وَإِن يَعْتُوكُمْ أُسَارَى والا جملہ, بَيْنَهُمَا اعتراضٌ, ان دونوں کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے. کن دونوں کے درمیان میں؟ نمبر ایک تظاہرون اور نمبر دو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ. تو تفادوہم وَإِن يَعْتُوكُمْ أُسَارَى والا جملہ تظاہرون اور محرم علیکم کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی تمہارے لیے حرام تو تھی لیکن باس کرتے ہو اور ایک کام نہیں کرتے، ایک کام کرتے ہو اور دو کام نہیں کرتے ہو، یہ کیسا تم نے رویہ اپنا رکھا ہے؟ ای کما حرم ترک الفدا، یعنی جس طریقے سے فدیے کو نہ دینا حرام دا، اسی طریقے سے اسم اور عدوان کے ذریعے زیادتی کرنا اور جلا وطنی کرنا یہ بھی حرام تھا۔ یہ ہے مطلب اس کا، جس طریقے سے قیدی کا فدیہ نہ دینا حرام، ترک فدیہ یعنی فدیہ نہ دینا حرام، اسی طریقے سے اسم اور عدوان کے اندر آپس میں مدد کرنا بھی حرام، اور اسی طریقے سے جلا وطنی کرنا بھی حرام۔ لیکن تم لوگ جو ہے فدیے کو چھوڑتے نہیں ہو، تو ادا کرتے ہو اور یہ دو کام تم لوگ انجام دیتے ہو۔ وکانت قریظہ، قبیلے بنو قریظہ کے لوگ، انہوں نے قبیلے اوس کے ساتھ حلف کر لیا تھا، یعنی دوستی کر لی تھی، معاہدہ حلف کر لیا تھا کہ ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ اور قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع نے خزرج کے ساتھ حلف کا تعلق قائم کر لیا تھا، یہ مدینہ کے اندر ان کے آپس کے اندر معاہدے ہو گئے تھے۔ فکان کل فریق یقاتل مع حلفائه، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع ہر ایک جماعت اپنے حلیف اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر جنگ کیا کرتے تھے، یعنی جنگ تو ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، لیکن بنو نذیر اور قریظہ اور قینقاع بھی شامل ہوئے حلف کی بنیاد کے اوپر، تعاون کے وعدے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ اپنوں کے شہروں کو ویران کرتے تھے۔ خرید کے معنی آتے ہیں ویران کرنے کے، اجاڑ دینے کے، اور ان کو نکال دیتے تھے یعنی جلا وطن کر دیتے تھے۔ فَإِذَا أُسِيرُوا، لیکن اگر کوئی یہودی قید کر دیا گیا، فَدُوْهُمْ، سب مل کر کے جو ہے فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ عجیب معاملہ تھا ان لوگوں کا۔ قَالُوا وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، اور جب ان یہودیوں کو سوال کیا جاتا، لم تقاتلونہم، اپنے ہم مذہب بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو اور فدیہ کیوں ان کا دیتے ہو، قتل بھی کرتے ہو فدیہ بھی دیتے ہو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ امرنا بالفدا، فدیہ کا تو تورات میں حکم ہے نا، اس لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ فیقالو، پھر ان کو کہا جاتا، فلم تقاتلونہم، قتل کیوں کر ڈالتے ہو، وہ بھی تو تورات میں حرام ہے، پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ فیقولون، کہتے، حیاء یستذل حلفائنا، اس بات کی ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف لوگ ذلیل ہو کر کے ہار جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اوس خزرج کی مدد کرنے نہیں جائیں گے تو اوس والے خزرج کے ہاتھ ہاریں گے، خزرج والے اوس کے ہاتھ ہاریں گے، تو ہمارے حلیف ہار جائے گویا ہماری ہار، اسی لیے ہمیں مدد کرنے کے لیے تو مجبوراً جانا ہی پڑتا ہے، اسی لیے دوستوں کی ذلتی کے ڈر سے ہم لوگ قتل والے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اپنے ہم مذہبی رشتے کی بنیاد پر فدیہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جواب یہ یہودی لوگوں نے دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا جیسا ان لوگوں نے سلوک کیا۔ قال تعالی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب اللہ کے بعض احکام کو مان کر عمل کرتے ہو، بعض احکام یعنی فدیہ دینا، اور بعض احکام کا تم لوگ انکار کرتے ہو، یعنی قتل کرنے کو چھوڑتے نہیں ہو بلکہ قتل جاری ہے، والاخراج، اور جلا وطنی کا جرم بھی جاری ہے، والمظاہرہ، اور اسم اور معصیت میں مدد کرنا بھی تمہارا جاری ہے، باقی فدیہ تم لوگ دے کر کے چھوڑا لیا کرتے ہو۔ اس طریقے سے شریعت کے بعض احکام کے اوپر عمل اور اکثر احکام کے اوپر عمل نہ کرنا، جو اس وقت مسلمانوں میں سے بھی بہت ساروں کا طرز عمل بن گیا ہے کہ جمعہ پڑھیں گے پانچ نماز نہیں پڑھیں گے۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جمعہ میں آئیں گے نئے کپڑے پہن کر، نئی طرح لگا کر، سفید کپڑے لگا کر کے، باقی پانچ نماز میں گلی ماریں گے۔ تو یہ ہے بعض احکام پر عمل کرنا، بعض کا انکار کر دینا۔ اب یہاں ایک بحث لطیف سمجھو، وتکفرون ببعض، کسی کو گرمی لگ رہی ہے بند کرو بات، وتکفرون ببعض، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہود بنی اسرائیل نے نبوت کا انکار کر کے کفر عملی تو کب سے، کفر اعتقادی تو کب سے کر رکھا تھا۔ یہودیوں نے نبوت کا انکار کر کے کفر اعتقادی کیے تو وہ بہت پہلے سے مرتکب تھے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، تو انکار نبوت کی بنیاد پر یہ یہود اعتقادی کافر تو تھے۔ اس لیے یہاں وتکفرون ببعض سے کفر عملی مراد لینے کا، کہ یہ جو سب جرائم کیے، جلا وطنی، اسی طریقے سے اسم اور معصیت میں تعاون، قتل ناحق، اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ قتل کفر عملی کے اندر جو ہے مبتلا ہوئے۔ اور یہاں پر باری سبحانہ وتعالی کی طرف سے وتکفرون ببعض کے ذریعے سے ان کی بد عملی کو ظاہر کرنا، کہ تم جو یہ سب برے اعمال کے اندر مبتلا ہو اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظاہر کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، یہی سزا ہوگی جو ایسی حرکتیں کرے ان کی، ایسی حرکتیں کرنے والوں کی ایسی ہی سزا ہوا کرتی ہے۔ یعنی جو شریعت کے اکثر احکام پر عمل نہ کرے اور ایکات حکم کے اوپر عمل کرے، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہی سزا دی جائے گی۔ کیا سزا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی، ذلتی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ کیسے رسوا ہوئے؟ یہ اللہ تعالی کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور بنو نذیر کے یہودیوں کو ملک شام جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے اوپر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ سن 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے یا سن 5 کا؟ جب وہ غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین عرب کا ساتھ دیا، تو اس کی سزا کے نتیجے کے اندر جب سارے احزاب بھاگ گئے، تو احزاب کے چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنو قریظہ کے اوپر لشکر کشی کی، اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اور ایک مدت تک ان کے قلعے کا محاصرہ رہا، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ گئے، اور بالآخر انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم بنانے کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا، کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے. چونکہ یہ بنو قریظہ کے لوگوں کا قبیلہ بنو اوس کے ساتھ گہرا تعلق تھا بنو قریظہ کا, تو ان کو یہ یقین تھا کہ اوس والے ہماری مدد کریں گے, چونکہ یہ ہمارے حلیف ہیں اس لیے وہ ہماری مدد کریں گے. تو جب محاصرہ ہوا اور وہ تنگ آ گئے تو پھر انہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا گیا تو وہ خوش ہو گئے کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ تمہارے لیے جو فیصلہ کرے تم اس کے لیے تیار ہو, کام تیار ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب کے موقع پر ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار تھے, خون بہت جاری تھا, اور ان کی عیادت کے لیے حضور نے مسجد نبوی ہی میں ان کا قیام کروایا تھا. تو انہوں نے دو دعائیں مانگی تھی کہ اللہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کے اوپر مشرکین کا حملہ مقدر ہے تو مجھے زندہ رکھیے تاکہ میں تیرے نبی کی حفاظت میں ان دشمنوں سے مقابلہ کروں, اور اگر مدینہ پر آئندہ کوئی حملہ ہونا مقدر نہیں ہے تو جب تک بنو قریظہ کی غداری کی سزا میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھو وہاں تک میری موت نہ آوے. یہ انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ نے یہ دوسری دعا قبول فرمائی. چونکہ عذاب کے بعد مدینہ پر تو کوئی حملہ کرنے آیا ہی نہیں اور حضور نے اعلان فرما دیا تھا الان نغزوہم, اب ہم ہی پیش قدمی کریں گے, کوئی مدینہ پر حملہ کرنے آ نہیں سکے گا. تو اب دوسری دعا کا موقع تھا تو حضور نے حضرت سعد ابن معاذ کی چارپائی اٹھوا کے منگوائی اور ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے بنو قریظہ کے بارے میں, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ کیا جائے گا. اب قریظہ والوں کو خوشی کائی گی تھی کہ تو ہمارے حلیف ہے, ہماری حمایت میں فیصلہ کریں گے. کیسا فیصلہ کریں گے؟ چند دن پہلے جب غزوہ بنو نذیر ہوا تھا تو بنو نذیر کا تعلق تھا خزرج والوں سے, تو جب بنو نذیر کا غزوہ ہوا اور ان لوگوں کے فیصلے کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج والوں کی سفارش کو منظور فرمایا. قبیلے بنو خزرج کے لوگوں نے سفارش کی, وہ حلیفانہ تعلق, اور سفارش کرنے میں پیش پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا, اس کا تعلق قبیلے بنو خزرج سے اور یہ تھا منافق, اور اس کی پکی دوستی جو تھی قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں سے, اس لیے اس نے آ کر کے حضور کو سفارش کی, حضور آپ ان کو قتل نہ کروائیں, قتل کی سزا نہ دیں, بلکہ کیا سزا دیں, ان کو ملک شام جلا وطن کر دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو لے جانا ہو لے جاؤ لیکن مدینہ خالی کرو. تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ جو لینا ہو لے جاؤ, گھر خالی کرو, زمینیں خالی کرو اور دوسری جگہ چلے جاؤ تم لوگ مدینہ سے. یہ ان کو سزا دی. تو بنو قریظہ والوں کو بھی یقین تھا کہ جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے حلیف بنو نذیر کے لوگوں کی سفارش کی اور ان کو قتل ہونے سے بچایا بلکہ سزا ان کی جلا وطنی کی ہوئی, یہ لوگ بنو اوس کے لوگ ہماری سفارش کر کے ہم کو بھی ہلکی پھلکی آسان سزا دلوائیں گے. یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو یقین تھا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کے رسول جتنے ان میں لڑنے کے قابل لوگ ہیں بنو قریظہ میں سب کو قتل کر دیا جائے, اور جتنے بوڑھے ہیں اور عورتیں ان کو جنگی قیدی بنا دیے جائے. چنانچہ 700 بنو قریظہ کے یہودی نوجوانوں کو اس موقع کے اوپر قتل کیا گیا اور جو ہے ان کی عورتوں کو اور باقی بوڑھوں کو سب کو جو ہے قید کر کے غلام باندی کے طور پر تقسیم کر دیا گیا, اور ان میں سے بہت سے جو ایمان لے آئے ان کو معاف کر دیا گیا. چنانچہ عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ, اس قسم کے لوگ جو بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت ایمان لے آئے, ان کی جان معاف کر دی گئی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا, بنو نذیر کو ملک شام جلا وطن کیا گیا, اور ان کے اوپر جو ہے جزیہ عائد کر دیا گیا. یہ تو دنیاوی سزا ہو گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف پہنچا دیے جائیں گے. دیکھو جہنم کا عذاب تو اشد ہے ہی ہے. اسی لیے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اشدیت سے خلود اور دوام کو مراد لیا ہے. کہ اشد العذاب سے مراد ہے ہمیشہ اور دائمی عذاب. وما اللہ بغافل عما تعملون, جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے. دیکھو دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو ہے کوئی ہماری اس بری حرکت سے واقف نہ ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر حرکت سے پورے طور پر واقف ہے. لہذا ان کو ان کے برے عمل کی سزا دیں گے. جی
پھر تم یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو, اور تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم زیادتی کے ذریعے سے. تظاہرون میں تا کا وا میں اصل میں ادغام ہے اور اقرار میں تخفیف کے ساتھ ہے, تا کو حذف کر کے, اور تظاہرون تتعاونون کے معنی میں ہے. اور تمہارے پاس قیدی بنا اور تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو. اسارا اقرار میں اسرا ہے اور تفدوہم اقرار میں تفادوہم ہے, یعنی کہ تم ان کو قید سے مال کے بدلے میں مال دے کر چھڑا دیتے ہو یا اس کے سوا اور کوئی شکل سے. یہ بھی ان احکام میں سے ہے جن کا تم ان سے عہد لیا گیا. حال یہ ہے کہ تم پر ان کی جلاوطنی حرام ہے. اور وہ محرم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان و تخرجون سے ہے. اور جملہ وہیں یأتو کو مسارا اور جملہ وہیں یأتو کو مسارا جملہ معترضہ ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان اور وہ محرم علیکم اخراجہم کے درمیان میں, یعنی کہ جیسا کہ فدیے کا ترک کرنا حرام ہے, اور قریظہ اوس کے حلیف تھے اور نذیر خزرج کے حلیف تھے, اور ہر ایک فریق اپنے حلیف کے ساتھ قتال کرتا تھا. اور ان کو
معلوم ہوا نفس دوستی کی بنیاد پر تعاون کرنا چاہے حق پر نہ ہو, یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ میرا دوست ہے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ دوست غلطی پر ہے تو بھی مدد کرنا, یہ غلط طریقہ ہے لیکن قدیم زمانے سے رائج ہے. جی
اور ان کے شہروں کو ویران کر دیتے تھے اور ان کو نکال ان کی جلاوطنی کر دیتے تھے, اور پھر جب وہ قید ہو جائے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے. اور جب ان سے ہم نے پوچھا جائے کہ تم ان کا قتل کیوں کرتے ہو اور پھر تم ان کو فدیہ بھی دیتے ہو, تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں فدیہ کا حکم دیا گیا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ان کا پھر قتل کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتاب
ذلیل ہو جائیں ہار جائیں. جی
کہ ہمارے حلیف ذلیل ہو کے ہار جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو, یعنی کہ فدیے پر.
جو بات یہود کے لیے بطور سزا بیان کی گئی کہ الا خزی فی الحیات الدنیا, اس وقت مسلمان بھی جو ہے عالمی خزی فی الحیات الدنیا میں, اس کا سبب یہی ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تؤمنون ببعض الکتاب, بعض کتاب پر عمل, بعض احکام پر عمل, اور اکثر شریعت کے احکام کا انکار کرنا, عمل نہ کرنا, اس کی بنیاد پر جو ہے الا خزی فی الحیات الدنیا. چلو
اور کتاب اللہ کے ایک حصے میں حصے کا انکار کر دیتے ہو, اور وہ قتل کو ترک کرنا اور جلاوت نہیں کرنا اور مدد کرنا ہے. تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلتی اور رسوائی کے علاوہ اور کیا ہے.
اور دیانتداری کا ثبوت دیا اس لیے معافی. بیٹھ جائے, چلو
فوریزہ فتلہ کے ذریعے سے اور لذیر شام جلاوطنی کے ذریعے سے اور فدیہ عائد کرنے کے ذریعے سے ذلیل ہوئے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے.
اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. انہی لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے کے اندر لے لیا, یعنی ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو تخفیف آئی جاتی ہے, آخرت میں تخفیف آنے والی نہیں ہے. ولا هم ينصرون, اور ان کو مدد بھی نہیں کی جائے گی اللہ کے عذاب سے بچنے کے واسطے. چلو,
یہی لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خرید لیا, بہی طور کے انہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور ان سے عذاب میں تخفیف نہیں.
چوتھی جلد جو چھپ کر آئی نا, اس میں ایک قصہ ایک طالب علم کا استاد سے, وہ پڑھ لینا. تخفیف ہوئی ہے, ازالہ نہیں ہوا. جی,
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے رسولوں کو ایک کے بعد ایک بھیجا. قفہ جو ہے نا عربی میں, یہ گردن کے پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں, جس کو بدھی بولتے ہیں. اس کو دبا کے نہیں بولنے کا, ورنہ بدھی ہو جائے گی. تو وہ چونکہ پیچھے ہوتی ہے اور پیچھے آنے والا اسی کو دیکھتا ہے, اسی لیے یکے بعد دیگرے کا معنی اس کا نکالا جاتا ہے. یہاں سے بنو اسرائیل کی دوسری بڑی بڑی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں دیکھو اور دوسری طرف تمہاری ڈینجر برائیوں کو دیکھو, اس کا جو ہے تقابل ہو رہا ہے. تو اتنی بڑی نعمت کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے, ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک. اب یہاں دیکھو ایک بات رکھو, وقفینا, ایک نبی کے بعد دوسرے رسول, دوسرے نبی کو. تو رسول کو اگر اصطلاحی معنی میں مراد لے وے تو آیت کریمہ پر کوئی اشکال ہوتا نہیں ہے کہ ایک رسول گئے پھر دوسرے رسول آئے, دوسرے گئے تیسرے آئے, تیسرے گئے چوتھے آئے, اس طریقے سے جو ہے ہوتا رہا. لیکن رسول بول کر کے اگر انبیاء مراد لیے جائے عمومی معنی, تو آیت کے اوپر اشکال پیدا ہوتا ہے. چونکہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ ایک زمانے میں متعدد انبیاء جمع ہو گئے, اسی لیے تو وہ جو واقعہ آتا ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے 70,000 یا 70 نبیوں کو ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کر دیا. تو ظاہر بات ہے کہ 70 نبیوں کو ایک وقت میں کیسے قتل کریں گے, جبکہ ایک زمانے میں 70 انبیاء علیہ السلام موجود ہو تو ہی تو ان لوگوں نے قتل کیا ہوگا ان لوگوں کو. تو متعدد نبی ایک وقت میں جمع ہوئے ہیں انبیاء بنو اسرائیل کے دور کے اندر. وقفینا من بعده بالرسل اتبعناهم رسولا فی اسر رسول, ایک رسول کے چلے جانے کے بعد دوسرے رسول ان کے نشانے قدم پر تشریف لاتے تھے. ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے, دوسرے قول میں 4,000 نبی مبعوث ہوئے. بڑی تعداد رہی ہے اس دور میں, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے خاتم انبیاء بنی اسرائیل, جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً خاتم الانبیاء والمرسلین ہے, عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے. ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آتے رہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلم کھلے معجزے دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وقفینا من بعدہ بالرسل, میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے, پھر ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد ایک آنے والوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے, بالرسل کے عموم میں وہ آ گئے تھے, پھر الگ سے ان کا تذکرہ کیوں ہوا؟ نمبر ایک, بنو اسرائیل کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ان کا ایک الگ تھلگ امتیازی مقام ہے, وہ ظاہر کرنے کے لیے جو ہے ان کا الگ سے تذکرہ ہوا. نمبر دو, ان کے خصوصی واقعات ہیں, اس لیے تذکرہ بھی خصوصی طور پر کیا گیا. تیسری بات ذہن میں رکھو, پورے قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں ہے, کسی بھی عورت کا نہیں سوائے مریم کے. حالانکہ قرآن مجید میں اتنی ساری عورتوں کے واقعات ہیں کہ تین جلدیں ہو گئی, لیکن پھر بھی کسی عورت کا نام نہیں ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, بلکہ عورت اول حضرت حوا کا بھی نام نہیں ہے. حضرت عائشہ کی شان میں 20 آیت اتری, پھر بھی ان کا نام نہیں ہے. اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے نام تک میں پردہ شریعت میں مطلوب ہے, نام میں بھی پردہ ہونا چاہیے. اسی لیے 26 کے قریب خواتین کے واقعات قرآن میں موجود ہیں, لیکن کسی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. اور مسلمان اتنا بے حیا ہو گیا کہ اپنی عورتوں کے نام, لڑکیوں کے نام, بیٹیوں کے نام چھوٹے چھوٹے شادی کے دعوت نامے کے اندر شائع کرتے ہیں. ساسپین کا نکاح کالو سے ہو رہا ہے, اس تقریب میں آپ کو تشریف لانا ہے, سیدھے نام چھاپتے ہیں, بے حیا کہیں گے مسلمان لوگ. اسی لیے جو ہے آپ کی شادی ہوئے تو پہلے کسر کو کہلا دینا کہ نام وام چھاپنا واپنا مت, سیدھی سادھی اپنی تو شادی ہوگی. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے عورتوں کے نام کو علانیہ طور پر ظاہر کرنا. حضرت مریم کا جو تذکرہ ہے, چونکہ عقیدے کا اس سے تعلق ہے کہ وہ بغیر باپ اور مرد کے حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا ہوئے, اس لیے جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا. چوتھی بات, قرآن مجید کے اندر باپ بیٹے نبی کے قصے بھی موجود ہیں, لیکن ابنیت کی نسبت کے ساتھ کسی نبی کا قصہ موجود نہیں ہے. داؤد علیہ السلام ابا, سلیمان علیہ السلام بیٹے, دونوں کا قصہ موجود, لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ سلیمان ابن داؤد, کہیں نہیں آیا ایسا. اسماعیل, ابراہیم, اسحاق باپ بیٹے ہیں, ان کے قصے بھی قرآن میں موجود ہیں, لیکن اسحاق ابن ابراہیم, اسماعیل ابن ابراہیم کہیں نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. یہ ابنیت والی نسبت کے ساتھ ذکر ہونا, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے. اور وہی بات کہ چونکہ ان کے لیے کوئی باپ نہیں, ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوئے, اس تخصیص کا اظہار اسی وقت ہوا, اس وقت پورے طور پر ہوا جب آپ کے نام کے ساتھ آپ کی والدہ کے نام کا تذکرہ ہوا. عیسیٰ ابن مریم البینات, ہم نے جو ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلم کھلے معجزات عطا فرمائے. کون سے؟ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ, مادرزاد کوڑ اور اندھے آدمی کو تندرست کر دینا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو طاقت پہنچائی مقدس روح کے ذریعے سے. مقدس روح کا کیا مطلب؟ روح اصل کے اندر معرفہ ہے, اس لیے موصوف کی اضافت صفت کی طرف درست ہوئی. روح اصل میں معرفہ ہونے کی وجہ سے, کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین ایسی وحی لے کر کے آتے تھے جس سے دلوں میں حیات پیدا ہو جاتی تھی، حیات ابدیہ ایمانیہ وحی کے ذریعے سے، اور وہ وحی لے کر کے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو روح کا لقب دیا گیا۔ جس طرح مردے میں روح آوے، اس طرح جبرائیل کی وحی کے ذریعے سے بھی روح آتی تھی، یعنی حیات آ جاتی تھی دائمی قائمی۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی مقدس روح کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے، جبرائیل کو روح القدس کہا گیا ان کی صفائی اور تقدس کی بنیاد کے اوپر۔ یسیر ماؤ حیسو سارا، جہاں عیسیٰ جاتے تھے جبرائیل بھی ساتھ میں جاتے تھے، چونکہ ولادت سے لے کر کے رفع الی السما تک یہودی لوگ دشمن بن کے رہے، اسی لیے حضرت جبرائیل نے ساتھ رہ کر کے ان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ ولادت کے وقت پر ہر مولود کو شیطان ایک جو ہے مار لگاتا ہے انگلی کے ذریعے سے یا دل کو ٹٹولتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت پر جبرائیل حاضر رہے اور شیطان کو انگلی مارنے سے روک دیا، شیطان عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنا تصرف بچپن کے اندر ڈال نہیں سکا۔ فلم تستقیمو، پھر بھی یہودی لوگ ٹھیک نہیں ہوئے، سدھرے نہیں یہودی لوگ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، کیا بلا جب جب بھی تمہارے پاس رسول ایسے احکام لے کر کے آئے جو احکام تمہارے دل کو اچھے نہیں لگتے تھے، بھاتے نہیں تھے، تمہاری ذاتوں کو بھاتے نہیں تھے، اچھے نہیں لگتے تھے، پسند نہیں آتے تھے، من الحق، وہ جو حق احکام تھے سچے احکام، اس میں سے جو تمہاری طبیعت کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ استکبرتم، تو تم نے ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کر دیا، ہم نہیں مانتے، گویا کہ شریعت کو طبیعت کے تابع بنایا، طبیعت کو شریعت کے تابع نہیں بنایا، جو احکام طبیعت کے موافق ہو اس پر عمل کرو، دعوت قبول کرنا سنت ہے، سفید کپڑے پہننا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، بال بڑے رکھنا سنت ہے، خیلولہ کرنا سنت ہے، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے والی سنت، روٹی اور سرکہ کھانے والی سنت، روٹی اور نمک کھانے والی سنت، وہ مسلمان کو یاد نہیں رہی۔ تو بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، تکبرتم عن اتباعی، تم نے ایسے احکام کی اتباع سے تکبر کیا۔ اور کلما کا جواب وہی محل استفہام ہے، اور مراد اس کے ذریعے سے کافروں کو ڈانٹ پلانا ہے کہ جب بھی احکام آئے تو عمل کرو، کیوں تم اس کو طبیعت سے موازنہ کرتے ہو کہ طبیعت کو لگے تو عمل کرنے کا، طبیعت کے مخالف ہو تو عمل نہیں کرنے کا، یہ کیا تم لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے جھٹلایا، اور ایک جماعت کو نبیوں کی تم قتل کر دیتے تھے، جیسے کہ تم نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالا۔ اب دیکھو، تقتلن مضاری کے سیگے سے کوئی استمرار اور دوام پر استدلال نہ کرے کہ تم نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہو، استمرار اور دوام کا معنی، ایسا کوئی غلط ترجمہ نہ کرے۔ اسی لیے علامہ سیوطی کیا فرماتے ہیں، المضارع، تقتلن مضارع ہیں لیکن زمانۂ گزشتہ کی حالت کو نقل کر رہا ہے کہ زمانۂ گزشتہ میں تمہارا یہ عمل قتل والا جاری تھا، لیکن آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں، اس لیے تمہارا قتل والا عمل موقوف ہو گیا۔ یہ ترجمہ کرنے کا، کہ تم لوگوں نے زمانے ماضیہ میں نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، لیکن جب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، لہذا قتل والا سلسلہ تم نے موقوف کر روک دیا اور بند کر دیا، اس لیے کہ کوئی باقی نہیں رہا، کس کو قتل کریں؟ یہ اس لیے کرنے کا کہ چور کمپنیوں نے یہاں ایک چوری نکالی ہے، کہ اس طرح کی آیتوں میں جہاں مزاری کے سیگے ہیں اس کے ذریعے سے ایک مسئلہ نکالا ہے، اجرائے نبوت کا، یہ قادیانیوں کی ایجاد ہے، اجرائے نبوت، اور وہ جب بحث کرتے ہیں تو اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر بحث کرتے ہیں، تو ان کو ایک سیدھا سادہ سوال کرنے کا کہ کوئی بھی ایک آیت ایسی بتلاؤ کہ جس کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نبوت جاری ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے، نفس اجرائے نبوت مزاری کے سیگے والے آیتوں سے ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وہ زمانے ماضیہ میں، زمانے ماضی یعنی حضور سے پہلے تک، حضور تک کے زمانے، بس حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے، اس پر ایک آیت پیش کر دو، ایک بھی دلیل لے آؤ، تو تقتلن قتل کا سلسلہ کب تک جاری رہے؟ جب تک نبی دنیا میں رہے، اور جب انبیاء کا آنا موقوف ہو گیا تو قتل کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، یہ ہے لحکایت حال الماضیہ، کہ زمانے گزشتہ کی ان کی حالت کو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا، بہت سے نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کی اور ناکام ثابت ہوئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سازش کی، ناکام ہوئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، ناکامی ہوئی، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی یہودیوں نے کئی مرتبہ سازش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکام ہوئے، غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر بھی، پھر حضور وہ ایک جو ہے قتل کے، پھر وہ تاوان کے سلسلے میں تشریف لے گئے بنو نذیر کے یہاں، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جو اوپر جا کے پتھر گرا کے نعوذ باللہ حضور کو کچل ڈالے، حضور فوراً وہاں سے نکل گئے، وہی آئی جبرائیل نے آ کے آپ کو بتلا، کئی مرتبہ ان یہودیوں نے سازش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، لیکن ہر مرتبہ اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام بنایا، یعنی تم نے قتل کیا زکریا اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وقالوا قلوبنا غل، یہ بھی ان کی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، یہود بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے، واہ رے واہ، تم تو دودھ کے دھوئلے، وقالوا قلوبنا غل، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہے، یعنی کور میں پیک ہے ہمارے دل، تو اس کے دو مطلب سمجھو، دنیا میں کسی چیز کے اوپر جب پیکنگ لگا دیا جاتا ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی، یہ پیکنگ کا خلاصہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جو کہا نا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، تو اس کا مطلب کیا، اندر جو یہودیت سڑیلی بھریلی پڑی ہوئی ہے وہ اب باہر نہیں نکلے گی، اور شرع محمدی پر ایمان باہر سے اندر نہیں جائے گا، یہ ہے قلوبنا غلف کا پہلا مطلب، کہ یہودیت سڑیلی جو اندر بھری پڑی ہوئی ہے وہ باہر نہیں آئے گی، اور شرع محمدی کے اوپر ایمان اندر داخل ہوگا نہیں، یہ ہے وقالو قلوبنا غلف، نمبر دو، یہ جملہ انہوں نے تفخر کے طور پر کہا، وقالو قلوبنا غلف، تفاخر کے طور پر، غلف کا مطلب کیا، مخزن للعلوم، ہمارے دل تو علوم کا خزانہ بنے ہوئے ہیں، اور جو خزانہ ہو تو بند ہوتا ہے، غلاف لگا ہوا ہوتا ہے، کیا کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس پچھلی آسمانی کتابوں کے علوم کے خزانے ہمارے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کے علم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے علوم کے خزانے ہمارے دلوں میں بھرے پڑے ہوئے، اسی لیے اب ہم کو قرآن کے علم کی ضرورت نہیں، یہ بطور فخر کے انہوں نے کہا۔ تیسری بات سمجھو، یہ مذاقیہ جملہ ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے سمجھدار آپ کی طرح، لیکن وہ آدمی بطور مذاق کے اندر کہہ رہے کہ میں تو کم سمجھتا ہوں، میں تو کم سمجھتا ہوں، بطور مذاق کے بھی بعض لوگ ایسا بولتے ہیں، حالانکہ وہ سب سمجھتا ہے لیکن مذاق کے طور پر میں تو کم سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ جملہ کہا بطور مذاق کے، وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ اِسْتِحْزَان، یہودیوں نے مذاق کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہمارے دلوں پر تو پردہ لگا ہوا ہے۔ غلاف دو طرح کا ہوتا ہے، غلاف جسمانی اور غلاف روحانی۔ یہاں غلاف جسمانی مراد نہیں ہے، چونکہ دلوں کے اوپر غلاف جسمانی تو ہر انسان کو چڑھا ہوا ہے، یہاں روحانی کفر کا پردہ لگنا مراد ہے جو ان یہود نافرمانوں کے دلوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یعنی پردوں سے ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے، یہ ہے وہ بطور مذاق کے کہنا۔ حالانکہ سمجھدار لیکن کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل یہ اضراب کے لیے ہے، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا آپ کی بات ہم کو یاد نہیں رہتی، بل للاضراب۔ کیا مطلب اضراب کا؟ تم کہتے ہو اس طرح نہیں، بلکہ کفر کی وجہ تمہارے اوپر لعنت ہے، کفر کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ایمان قبول کرنے سے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، بکفرہم کفر کے قبول کرنے سے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ ولیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، اور ایمان کو قبول نہ کرنا دل میں کمی کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کے انہوں نے یہ حرکت کی، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا، یہ مَا زائدہ ہے، قلت کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی ان کا ایمان بہت معمولی ہے۔ ایمان معمولی ہونے کا کیا مطلب؟ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن تمام نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور وہ بھی ادھورا مانتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامل مانتے تو آخری نبی پر ایمان لے آتے، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ادھورا، قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے ہیں، اس لیے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان بہت قلیل ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کو فردیت پر محمول کیا ہے کہ ان کے بہت کم افراد ایمان لانے والے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، جی
انہوں نے نبی سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دل پر غلاف ہے، غلط اغلب کی جمع ہے، یعنی کہ یہ پردوں میں مستور ہے، لہٰذا جو کہ تم
چھپے ہوئے، ایسا سادہ ترجمہ،
پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا جو کہ تم کہتے ہو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کو قبول کرنے سے محروم کر دیا ہے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کا قبول نہ کرنا خلل کی وجہ سے، ان کے قلوب میں خلل کی وجہ سے ہیں، وہ بہت کم چیزیں ہیں جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔